حسن ہائے 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 حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الامام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، وروى الرضا عليه السلام عن ابائه عن رسول الله عن الله تعالى كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، وقال ولكن بشروطها وأنا من شروطها. صلوات بھی دیجیے گا مل کر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. مؤکرام، ایک اور مستند تاریخ کے مطابق آج شہادت غریبانہ اور مظلومانہ امام ہشتم امام زامن حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اللہ کی آخری حجت ولی عصر حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں اس مظلومانہ و غریبانہ شہادت کی تعزیت تسلیت اور آپ کی خدمت میں پرسا عرض کرتے ہیں. امام علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 55 سال رہی، 55 ایئرس، اور مدت امامت و خلافت 20 سال رہی، 20 ایئرس. اور جس طریقے سے قرآن مجید میں متعدد آیات کریمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی آل رسول کی امامت و ولایت کے حوالے سے ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس امر پر، اسی طرح پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر اپنے آل کے وصی اور جانشین ہونے کا آپ اعلان فرماتے رہے، زبانی طور پہ بھی اور عملی طور پر بھی. مگر اس کے علاوہ خود موجودہ امام اپنے ہونے والے دوسرے جو امام جو آپ کے فرزند ہوتے تھے، باقاعدہ خود وہ امام وقت آنے والے امام کی امامت و ولایت کا اعلان کرتے تھے، البتہ تقیہ کی حالت میں. باقاعدہ ہمارے ہاں ہر امام کی روایت موجود ہے کہ کس طرح ہر امام نے اپنے بیٹے کو گنتی کے چند افراد کے سامنے نشاندہی کی کہ اب میرا وقت آخر آنے والا ہے، لہٰذا تمہارا اگلا امام جو ہے وہ میرا یہ بیٹا ہوگا. تو اسی حوالے سے میں دو روایتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. اعلام الورا صفحہ نمبر 304 ہے، اور مخزومی جو ہے وہ اس روایت کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اور میرے چند ساتھیوں کو اپنے پاس بلوایا. جب ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے دریافت کیا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کس لیے بلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں فرزند رسول، ہمیں نہیں معلوم. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ تم لوگ اس بات پر گواہ رہو کہ میرا یہ فرزند. اب یہ کہہ کے آپ نے اشارہ کیا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب. کہ میرا یہ فرزند میرا وصی اور میرا جانشین ہے. اور دوسری روایت اعلام الورا کی صفحہ نمبر 305 ہے، 305، اور کافی کی پہلی جلد ہے. ان دونوں کتابوں میں روایت ہے یزید بن سلیط سے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جب عمرہ بجلانے کے لیے مکہ جا رہا تھا تو راستے میں مدینہ منورہ میں میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں میں نے شرفیابی حاصل کی، آپ سے ملاقات کی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھیے آپ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، میں اس سال گرفتار کر لیا جاؤں گا اور امر امامت میرے بیٹے علی کے پاس ہوگا، جو ہم نام ہیں علی کے اور ایک اور علی کے. یعنی میرے اس بیٹے کا نام علی ہے اور اسی جیسے دو نام اور بھی امامت کے سلسلے میں آ چکے ہیں، دو اور علی ہیں. اب امام علیہ السلام نے خود وضاحت فرمائی، امام فرماتے ہیں پہلے علی تو علی ابن ابی طالب ہیں کہ اس علی سے میرے اس بیٹے علی کو فہم، علم، نصرت، مودت، تقوی اور خدا کا دین خالص اس سے وراثت میں ملے گا. اور جو دوسرے علی ہیں ان سے مراد علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. اور ان کی جو چیز وراثت میں ملے گی میرے اس بیٹے کو وہ مصائب اور ناپسندیدہ امور پر صبر و استقامت. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ کئی احادیث ہیں، میں نے صرف اختصار کے خاطر یہ دو جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ کس طریقے سے ہر امام نے حالت تقیے میں صرف گنتی کے چند اپنے مخلص اصحاب کے سامنے اپنے بعد آنے والے امام کی نشاندہی کی ہے. یہ ہے وہ طریقہ کار کہ جس سے جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ متم نورہ، ہر زمانے کے کفار اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. تو آیت کی یہ نورانی ٹکڑے بتا رہے ہیں کہ ہر امام کو جو ہے وہ سازشوں کا سامنا رہے گا اور آپ کو قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا. لیکن یہ شہادت اسی وقت ملے گی کہ جب اللہ چاہے گا، اور یقیناً جو ہے یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ایک چراغ سے دوسرا چراغ جل سکے گا. مل کر ایک صلوات بھی دیجیے گا، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیتیں بھی آئمہ کی امامت و ولایت پر دلالت کر رہی ہے، پیغمبر اکرم نے بھی زندگی بھر احادیث میں نشاندہی کی. تو آئیے میں اب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہ رہا ہوں 12 ائمہ کی امامت و ولایت کی نشاندہی کے حوالے سے. کئی احادیث ہیں اور ان حدیث کا عنوان ہی حدیث الخلافہ ہے. تو میرے پاس یہ کتابچہ ہے، اس کی تعلیف و تنقیح کی ہے باقر حسین صاحب نے، اور ترجمہ جو کیا ہے عربی سے وہ سید جلال عباس زیدی الواسطی ہیں. کتابچے کا نام ہے حدیث الخلفاء، تو اس کے پیج نمبر ہے 23. یہ حدیث جو نقل کر رہے ہیں علامہ شیخ سلیمان الحسینی البلخی القندوزی الحنفی السنی المفتی اعظم قسطنطنیہ، تو اثنا عشر خلیفہ کے عنوان سے حدیث میں کہتے ہیں عرض علامہ فی کتابہ ینابیع المودہ، علامہ موصوف نے اپنی کتاب ینابیع المودہ میں توضیحات بشان حدیث الخلفاء، حدیث الخلفاء کی حیثیت کے بارے میں انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے المروی عن الرسول، اور یہ حدیث روایت ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائلا، انہوں نے یہ حدیث پیغمبر اکرم سے نقل کی یہ کہتے ہوئے کہ نقل فی مناقب واثلہ بن اسقا بن فرخاب کہ واثلہ بن اسقا بن قرخاب سے اس کی کتاب مناقب میں یہ حدیث رسول نقل ہوئی ہے عن جابر ابن عبداللہ الانصاری. السلام علیکم، التماس دو اجازت جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے، انہ قال کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں قال بأن جندل بن جنادہ الیہودی حضر فی مجلس الرسول، کہ ایک دن ایک یہودی بنام جندل بن جنادہ پیغمبر اکرم کی محفل میں آیا. وقالا، اور اس یہودی نے پیغمبر اکرم سے کہا یا محمد، اے محمد اخبرنی، مجھے ذرا یہ تو بتائیے مل الذی لیس للہ و مل الذی لیس عند اللہ و مل الذی لا یعلمہ اللہ. میرے تین سوالات ہیں، ان کے آپ جوابات دے دیں. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی ملکیت میں اور اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ جانتا ہی نہیں ہے، اس سے بے خبر ہے. قال الرسول الکریم، تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشیء الذی لیس للہ تعالی ہو انہ لا شریک لہ، جو چیز اللہ کے لیے ثابت ہے ہی نہیں اس بھری کائنات میں وہ اللہ تعالی کا شریک ہے، کہ اس پوری کائنات اس کائنات بود و ہستی میں اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ وحدہ لا شریک لہو، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب اس شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی نہ اللہ کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی اطاعت میں، نہ اس کے کاموں میں. اللہ تعالیٰ جو وحدہ اور تنہا ہے وہ ان تمام چیزوں میں وحدہ اور تنہا ہے. والشیء الذی لیس عند اللہ ہو انہ لیس لدیہ ظلم لعبادہ، اور جو چیز اللہ کے ہاں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ظلم نہیں ہے. اور والشیء الذی لا یعلمہ اللہ، تیرے تیسرے سوال کے مطابق جو چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے ہوا انہو یا معاشر الیہود، تو وہ تیسری چیز تمہارے سوال کے جواب میں میں تمہیں بتا رہا ہوں، مگر تمہارے ذریعے، تمہارے ذریعے، تمہارے وسیلے سے پوری قوم یہود سے میں مخاطب ہوں. انکم تقولون، کہ تم لوگ یہ کہتے ہو، بے ان عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تم لوگ یہ کہتے ہو. فواللہ انہ لا یعلم بے ان لہ ولد، اللہ کی قسم اللہ تعالی کے علم ہی میں نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے. بل اللہ یعلم، بلکہ اللہ تعالی تو صرف اتنا جانتا ہے کہ بے انہ خلق عزیرن، کہ اس نے عزیر کو پیدا کیا، وہ انہ عبدہ، اور عزیر جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں. فقال جندل، تو جندل یا جندل نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. دیکھیں یہ کون سا معاشرہ کہ جس میں ابو جہل اور ابو سفیان جیسے، ابو لہب جیسے افراد ہیں، انتہائی ڈھیٹ قسم کے افراد موجود ہیں، لیکن جس کی زمین جو ہے وہ زرخیز ہوتی ہے تو اسے جناب حر کی طرح جب وہ دیر نہیں لگتی ہے ادھر سے ادھر آنے میں. لہذا جندل نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حقا وصدقا، اور برحق اور سچائی پر ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ثم قال، پھر اس جندل نے کہا، مسلمان ہوتے کے ساتھ ہی اس نے یہ بات کہی، انی رأیت موسیٰ بن عمران فی المنام، میں نے رات کو خواب میں حضرت موسیٰ ابن عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا. فقال لی، تو حضرت موسیٰ نے مجھ سے کہا تھا خواب میں، یا جندل اسلم علی ید محمد خاتم النبیین، کہ اے جندل محمد جو خاتم الانبیاء ہے ان کے ہاتھ پر اسلام لے آ. وتمسک بعروت اوصیائہ، اور اس محمد کے کچھ وصی ہیں، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا. دیکھیں کلمہ پورا بتایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. فقال انی اقول، تو جندل کہتا ہے یہ خواب کو سنانے کے بعد، کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے انہ الحمد للہ، کہ الحمد للہ انا اسلمت، الحمد للہ کہ میں اسلام لے آیا. وہدانی اللہ برسالتکم، اور آپ کی رسالت کی طرف اللہ نے میری ہدایت و رہنمائی فرما دی. ثم قال، پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حدثنی عن اوصیائک، آپ ذرا اپنے اوصیا کے بارے میں تو مجھے بتائیے. لأتمسک بعروتہم، تاکہ میں ان کی رسی اور ان کے دامن کو تھام لوں مضبوطی سے. فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاول سید الاوصیاء و ابو الائمہ وہو علی، تو جو تمام اوصیاء کا سید و سردار اور ائمہ کا باپ ہے وہ علی ہے. ثم سبطاه الحسن والحسین، پھر علی کے بعد جو وصی اور جانشین ہوں گے اور وقت کے امام ہوں گے وہ ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہوں گے. تمسک بعروتہم، میں بھی تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے دامن کو اور ان کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا. لکی لا یغلک جہل الجاہلین، تاکہ جاہلوں کی جہالت تجھے گمراہ نہ کرے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو نے تو علم حاصل کر لیا، مگر تیرے علم حاصل کرنے کے بعد اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جاہل پھر بھی اس معاشرے میں ہوں گے، تو ان جاہلوں کی جہالت کہیں تجھے گمراہ نہ کر دے. لہٰذا اگر تو جاہلوں کی گمراہی سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو علی اور حسن و حسین کے دامن کو تھام لینا. یا علی، دیکھیں آپ نے جو نعرہ حیدری لگایا ہے نا, تو میں اس نعرہ حیدری کو سورہ قصص کی 15ویں آیت سے ثابت کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیج دیجئے گا, اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاستغاثہ الذی من شیعتہ. تو موسیٰ کا ایک شیعہ تھا, اس نے استغاثہ کیا, فریاد کی, اور جو ہے وہ الغوث 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 کہا, یعنی مدد کے لیے پکارا, فریاد کی موسیٰ کے شیعہ نے, علی الذی من عدوہ, اپنے دشمن کے مقابلے میں. تو آپ دیکھیں لفظ شیعہ بھی ہے اور استغاثہ بھی ہے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ نے مدد کے لیے, اپنے دشمن کے مقابلے میں مدد کے لیے حضرت موسیٰ کو پکارا. تو اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ وقت کی حجت کو مدد کے لیے پکارنا شیعہ کی علامت ہے. لہذا یہ جو یا علی مدد ہے, یہ استغاثہ ہے, اور یہ استغاثہ فاستغاثہ سے سورہ قصص کی 15ویں آیت سے ثابت ہو رہا ہے. صلوات بھیج دیجیے گا, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا. لہذا اب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں, وعند مولد علی بن الحسین زین العابدین. اور اے جندل, جب حسین کے بعد اس کے بیٹے علی بن الحسین زین العابدین کی ولادت ہو کا دن ہوگا, یتوفاک اللہ, تو اس دن اللہ تعالیٰ تجھے وفات دے دے گا. علی بن الحسین زین العابدین کی ولادت کے دن تیری موت واقع ہو جائے گی. وتکون جرعت لبن آخر جرعتک اللتی تشربها فی هذه الدنیا, اور اس دن تیری غذا جو ہے وہ دودھ کا ایک پیالہ ہوگا, جو تو اس دنیا میں یہ آخری غذا پیے گا. ثم قال جندل, پھر اس بات کے بعد جو ہے وہ جندل نے کہا, قرآن فی التورات والانجیل, یعنی آپ دیکھیں یہودی ہے مگر اپنی کتابیں اس نے پڑھی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے جس کے پاس کچھ علم ہوگا تبھی تو اس کو ہدایت اور رہنمائی ملے گی, یعنی جو بالکل نیرا جاہل ابو جہل کی طرح وہ تو اپنی جہالت دکھائے گا. لہٰذا آگے کا علم حاصل ہونے کے لیے کچھ تو انسان کو زحمت کرنی چاہیے کہ کچھ علم تو حاصل کرے. کہ اس نے کہا کہ تورات اور انجیل میں ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں, اسماء ایلیا شبیر و شبر فہذہ اسماء علی حسن و حسین. تو تورات اور انجیل میں ہم نے ایلیا شبیر و شبر کے نام پڑھے ہیں, اور آپ نے جو ترتیب بتائی, آپ دیکھیں ذہانت اس کی, آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ترتیب بتائی ہے اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایلیا نام ہے علی کا, شبیر نام ہے حسن کا, اور شبر نام جو ہے شبر نام ہے حسن کا, اور شبیر نام ہے حسین کا, یا شبیر اور شبر. وَمَن يَكُونُ بَعْدَ الْحُسَيْنِ, اب حسین کے بعد کون ہوگا؟ وَمَا هِيَ أَسْمَاؤُهُمْ, اور ان کے نام کیا ہوگے؟ آپ زحمت کریں فرمائیں. فقال رسول اللہ بعد انقضاء مدت حیات الحسین, حسین کی مدت حیات پوری ہونے کے بعد, یتول امر الامام علی بن الحسین, امر ولایت مل جائے گا علی بن الحسین کو, الملقب بزین العابدین, جس کا لقب زین العابدین ہوگا. ثم یتلوه الامام محمد, پھر امر ولایت ملے گا, صاحب ولایت جو ہوں گے وہ امام محمد ہوں گے جن کا لقب باقر ہوگا. ثم الامام جعفر الملقب بالصادق, پھر اس کے بعد امام جعفر ہوں گے جن کا لقب صادق ہوگا. ثم الامام موسیٰ الملقب بالکاظم, پھر امام ہوں گے موسیٰ جن کا لقب ہوگا کاظم. ثم الامام علی الملقب بالرضا, پھر امام ہوں گے علی جن کا لقب ہوگا رضا. ثم الامام محمد الملقب بالتقی, ان کے بعد امام ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا لقب تقی ہوگا، ثم الامام علی الملقب بالنقی، ان کے بعد امام علی ہوں گے لقب نقی ہوگا، ثم الامام الحسن الملقب بالعسکری، پھر اس کے بعد امام ہوں گے ان کا نام حسن ہوگا، لقب عسکری پائیں گے، ثم الامام القائم المہدی، اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہ، پھر اس کے بعد امام قائم اور مہدی ان کا نام ہوگا، الملقب بالحجہ، لقب ان کا حجت ہوگا، الذی یستتر، جو پردہ استتار میں چلے جائیں گے، ویغیب عن انظار الناس، لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہوں گے، ثم یظہر، پھر وہ ظہور کریں گے، وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، اور وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح کہ اس کے ظہور سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، وَلِلصَّابِرِينَ فِي زَمَانِ غَيْبَتِهِ الْبُشْرَى، بس اس میرے آخری بیٹے کے زمانے امامت میں، زمانے غیبت میں، جو صبر و استقامت سے کام لیتے ہوئے مصائب کو، دھمکیوں کو، سازشوں کو، ظلم و ستم کو، مصیبتوں کو برداشت کرے گا، اپنے ایمان و عقیدے کا سودا نہیں کرے گا، ثابت قدم رہے گا، ڈٹا رہے گا، البشرا، تو اس کے لیے بشارتیں ہیں، صلوات بھیج دیجیے گا، محترم، اس کے بعد جو میں آپ کی خدمت میں مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پھر وہی ہے کہ وقت جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، مناسب نہیں ہوگا کہ میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق، سیرت، اور آپ جو اپنے چاہنے والوں کو ایک دین سکھانا چاہتے ہیں، تعلیم و تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس کا کم از کم ایک واقعہ پیش نہ کروں تو یہ ستم ہو جائے گا، لہذا کافی کی آٹھویں جلد ہے، صفحہ کا نمبر ہے 230، تو بلخ سے بے لام خے، جو افغانستان کا شہر بلخ کے ایک شخص کا بیان ہے کہ خراسان کے سفر میں میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو ایک جگہ امام علیہ السلام نے جب قیام فرمایا اور وہاں خیمے نصب ہوئے، کھانے کا وقت ہوا، تو امام علیہ السلام نے سب کو طلب کیا، تمام افراد کو، اور آپ کے جتنے بھی غلام اور کنیز تھے سب کو دسترخوان پر بلایا، تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہوگا، مناسب نہیں ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو دوسری جگہ بٹھا دیجئے، ان کے لیے الگ سے دسترخوان لگا دیں، تو امام علیہ السلام کے چہرے انور پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا خاموش رہو، سب کا پروردگار ایک ہے، سب کے والدین ایک ہیں، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، وہی نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کا میسج، ان کا دین اور ان کا پیغام بالکل اسی طرح کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، لہذا دسترخوان پر جب ہم بیٹھیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے تمام کے سام جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ سب کے سب بیٹھیں گے، آقا، مولا اور غلام کا جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے، نہ عرب و عجم کا کوئی فرق ہے، نہ ہی کالے اور گورے کا فرق ہے، نہ کوئی امیر و غریب کا فرق ہے، یہ ہے مکتب رسالت، مکتب امامت، اور اس طریقے سے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، اور یہ آپ کے احکامات اور فرامین اور امام کی نصیحتوں اور وصیتوں میں سے ایک نصیحت اور ایک وصیت ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ ہم روزانہ متعدد مرتبہ سورہ الحمد میں یہی تو کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راہ پر ثابت قدم رکھ، اور سیدھا راستہ انہی کا ہے کہ جن پر غدیر خم کے میدان میں اللہ کی نعمت ہدایت جو ہے وہ تمام اور مکمل ہوئی ہے. صلوات بھیج دیجیے گا محترم. اب میں آخری منزل کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے تمہید کے لیے جو ہے وہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو بات طے شدہ ہے کہ پیغمبر اکرم پہلے سے بتا چکے تھے کہ کس کس طریقے سے میری اولاد کو تنگ کیا جائے گا، ستایا جائے گا، اور انہیں ظلم و ستم کے ساتھ یا زہر دیا جائے گا یا تلوار سے قتل کیا جائے گا. مدینہ منورہ میں جب امام علیہ الصلوۃ والسلام امن و امان کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں اور لوگ اپنے تمام تر مسائل میں آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور آپ سے اپنے مسائل بھی پوچھتے ہیں اور اپنی مشکلات بھی لے کر آتے ہیں اور امام ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، اور امام کی نظر میں اپنے جد رسول اللہ کی طرح فرق نہیں ہے کہ مدینہ میں رہنے والا یا کہیں پہ بھی رہنے والا وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. لہٰذا آپ یہودی اور عیسائیوں کے ہاں بھی جاتے تھے، ان کے ہاں بھی تشریف لے جاتے تھے. تو جب مامون نے جب مدینہ منورہ میں یہ دیکھا کہ گویا کہ میرا دارالخلافہ تو بغداد یا مورو ہے اور علی ابن موسیٰ رضا نے گویا کہ ایک حکومت قائم کی ہوئی ہے اور اس کا دارالخلافہ مدینہ ہے. یہ جتنے بھی آئمہ کے دور کے یہ جو خلافہ رہے اور بادشاہ رہے ان میں سے ہر ایک کے جو ہے وہ ذہن اسی طرف رہتا تھا، اور ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے تمام آئمہ کو اسی طرح اذیت دیا کرتے تھے، ہر امام کے گھر پہ شب خون مارا کرتے تھے اور انتہائی توہین آمیز جو ہے وہ سلوک ہوا کرتا تھا. جیسا کہ آیان و شیعہ کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 60 ہے، سید محسن امین جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ جب ساتویں امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب محمد بن جعفر نے مدینہ میں قیام کیا تو اس قیام کو کچلنے کے لیے ہارون نے اپنے کمانڈر جلودی کو مدینہ بھیجا. کیا کہہ کر؟ کہ خاندان ابو طالب کے جتنے بھی گھر ہیں ان گھروں کو تہس نہس کرو اور ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لو، گھروں پہ حملے کرو، گھروں کے اندر گھسو اور تمام مال و اسباب لوٹ لو، یہاں تک کہ ان گھروں میں رہنے والی خواتین کے صرف جسم پر کپڑا رہے، اس کے علاوہ تمام سامان لباس و زیورات و سب لوٹ کر میرے پاس لے کر آؤ. تو اب جب یہ جلودی جو کمانڈر ہے، فوجی کمانڈر، جب یہ پہنچا ہے اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت قدے میں آیا تو امام نے تمام خواتین کو ایک حجرے میں جمع کیا اور خود اس حجرے کے دہلیز پر بیٹھ گئے. اور جب یہ جلودی آیا اور امام علیہ السلام مانے ہوئے تو اس کا یہ جملہ ہے کہ میں تو اس گھر میں، وعلیکم السلام، میں اس گھر میں ضرور داخل ہوں گا اور خود میں جو ہے وہ خواتین کا سامان لوں گا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا، میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں تو جو ہے وہ ناموس رسالت کی توہین کرے یہ ہو نہیں سکتا، اس گھر میں میں تجھے داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں اسی اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا کہ تمام کا تمام سامان جو ہے وہ میں تجھے لا کر دے دوں گا۔ اب بہرحال امام کا کلام، امام کی بات، اور امام اس سے فصیح و بلیغ انداز میں آپ جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ جب اس سے کہا تو اس کے دل پر اثر ہوا، اس نے مانا۔ امام علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے گئے اور سارا کا سارا سامان، لباس اور زیورات وغیرہ سب جو وہ اسے آپ نے لا کر دیا اور اس کے حوالے کیا۔ تو یہ ہر امام کے ساتھ جو ہے یہ ان ظالم خلافہ کا جو ہے وہ طریقہ کار رہا ہے۔ بہرحال جب وہ مورو بلایا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو مومن کرام ہمارا آپ تو جانتے ہیں، ہم اپنی تاریخ سے واقف ہیں کہ کوفہ اور بطور خاص جو ہے وہ قم کو نظر انداز کرتے ہوئے اجنبی راستوں سے امام کو لایا گیا، لیکن تاریخ کی ہر کتاب جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی حجت جو ہے وہ ہمیشہ بالغہ رہتی ہے۔ ان شانئک هو الابتر، جو بھی محمد اور آل محمد کا دشمن ہے وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہتا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کو اجنبی راستوں سے جو ہے وہ لے کر تو آئے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ جب مشہد سے پہلے نیشاپور جب آپ پہنچے ہیں، ویسے تو پورے راستے ہزاروں کی تعداد میں آپ کا استقبال کیا مسلمانوں نے، مگر جب آپ نیشاپور پہنچے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا، اور صرف ایک حدیث لکھنے کے لیے جسے حدیث سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے، یعنی لاکھوں قلم جو ہے وہ آمادہ ہوئے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ 10 افراد لکھ رہے تھے یا 100 افراد لکھ رہے تھے، تو یعنی امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے علوم کے ذریعے، کہ جن علوم کی نشر اشاعت کا مرکز مدینہ تھا، مسلمانوں کو اتنا آمادہ کر دیا تھا، اتنی تربیت کر دی تھی کہ وہ علم کے پیاسے ہوتے تھے۔ لہٰذا جب پتہ چلا کہ باقر اور صادق ہی کا فرزند آ رہا ہے اور ان کا کام ہمیشہ اپنے نانا رسول اللہ کی طرح علم پھیلانا اور ہدایت اور رہنمائی کرنا تھا، لہٰذا سب نے یہ کہا کہ اے فرزند رسول جب آئے ہیں تو کچھ دے کر جائیے۔ لہٰذا پھر وہ جو میں نے سرنامہ کلام والی روایت پڑھی کہ کس طرح جو ہے وہ آپ نے اس حدیث کو پورے سلسلے سے پیغمبر اکرم تک پہنچایا، اور پھر فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، جو یہ کلمہ ہے، آپ دیکھیں اس کلمے کی عظمت، آپ دیکھیے کلمہ توحید کی، کہ یہ میرا قلعہ ہے۔ ایک قلعہ ہوتا ہے عام انسانوں کا، لیکن اللہ کا قلعہ کیا ہوگا؟ تو یہ لا الہ الا اللہ کی عظمت اور بزرگی ہے، میرا قلعہ ہے، جو میرے اس قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے آزار سے محفوظ رہے گا۔ لیکن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد میں یہ اضافہ کر رہا ہوں، ولیکن بشرطہا و شروطہا، یہ دیکھو یاد رکھو کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا، توحید ملی ہوئی ہے ولایت سے، لہذا کبھی بھی جو ہے وہ اس ولایت کو توحید سے جدا مت کرنا۔ جس طرح کے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت اس طرح جڑے ہوئے ہیں، اس طرح نہیں ہے، اس طرح جڑے ہوئے ہیں، لن یفترقا، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ آپ نے بیان فرمائی، اور وہ حدیث جو ہے وہ لاکھوں افراد نے لکھی، امام نے فرمایا۔ لیکن یاد رکھنا کہ یہ قلعے کا کوئی نہ کوئی تو محافظ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، تمہیں عذاب سے بچائے گا، لیکن اس قلعے کے محافظ ہم ہیں، جب تک کہ تمہیں ان کی اجازت نہیں ہوگی قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے. صلوات بھیج دیجیے گا محمد علیہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو عیون اخبار رضا کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 میں مامون نے کہا کہ جب لوگوں نے کہا کہ اے مامون تجھے ہم نے کتنا کہا تھا کہ مت جو ہے وہ علی ابن موسیٰ رضا کے ساتھ ایسا معاملہ مت کر، ہمارے آبا و اجداد بھی اپنی سازشوں میں ناکام ہوتے رہے ہیں، ان کو مدینہ ہی میں رہنے دے. مگر دیکھ مدینہ سے لے کر اب تک کے اس سفر میں علی ابن موسیٰ رضا کی عظمت، بزرگی، ان کے علم اور لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے، جتنا ہم نے چھپانا چاہا اتنا ہی جو ہے یہ سب کچھ ظاہر ہوا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ تو اب وہ دیکھیں مامون نے کیا کہا. یہ شخص اپنے کاموں کو ہم سے پوشیدہ رکھتا تھا، یعنی اب دیکھیں کہ فرزند رسول کے حوالے سے ان کے نظریات آپ دیکھیں کہ یہ کیسے نظریات ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ بنو امیہ اور بنو عباس کیسے افراد ہیں کہ خاندان رسالت جن کی مودت کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یہ دیکھیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں. یہ شخص اپنے کاموں کو ہم سے پوشیدہ رکھتا تھا اور لوگوں کو اپنی امامت کی طرف دعوت دیتا تھا. ہم نے اسی لیے اپنا ولی عہد بنایا ہے کہ وہ لوگوں کو ہماری طرف دعوت دے اور ہماری سلطنت و خلافت کا اعتراف کرے. ساتھ ساتھ اس فریفتہ لوگ بھی یہ جان لیں، اس پر جو فریفتہ لوگ ہیں جو جان چھڑکتے ہیں علی ابن موسیٰ رضا پر، وہ لوگ بھی یہ جان لیں کہ وہ ایسا نہیں ہیں. تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ انہیں دنیا کی طلب نہیں ہے، تخت اور حکومت کی طلب نہیں ہے اور انہیں آسائشوں کی طلب نہیں ہے، دیکھو کس طرح جو ہے یہ کس آرام اور سکون اور جاہ و جلال کے ساتھ ایک بادشاہ وقت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اس کے دربار میں. اور یہ امر خلافت ہمارا حق ہے، اس کا نہیں ہے. ہمیں یہ بھی خوف تھا کہ اگر ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تو کہیں یہ ہمارے معاملات میں ایسا رخنہ پیدا نہ کر دے کہ جس رخنے کو ہم پر نہ کر سکیں اور ہمارے خلاف کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے کہ جس کا ہم مقابلہ نہ کر سکیں. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ جناب جعفر کے قیام کا تذکرہ ہوا، توابین کا قیام، جناب مختار کا قیام، تو یہ قیام ہوتا رہا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ خون کا اثر، امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہا کی انتہائی عظیم الشان خدموں کا اثر تھا کہ لوگوں کی غیرت جب وہ جاگ اٹھی اور ان کا جو ضمیر اور اسلام جو مردہ ہو گیا تھا اسے حیات نو ملی. لہٰذا یہ تحریکیں جو ہے وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہی. میں پھر کہوں گا کہ اگر یہ تحریکیں کسی بھی دور میں، شیعوں کی تحریکیں کسی بھی دور میں اگر خاموش رہی ہوتی، کوئی فاصلہ ہوتا، تو آج انقلاب اسلامی ایران نظام ولایت فقیہ کی برکت سے نہیں ہوتا. لہٰذا اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اب ہم نے یہ رویہ اختیار تو کر لیا اور غلطی کے مرتکب ہو چکے ہیں، لیکن بڑا بنا کر خود کو ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر لے کر آئے ہیں، لیکن کہتا ہے کہ اب ہم آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں علی ابن موسیٰ رضا کی جو شان و شوکت اور لوگوں کے دلوں میں جو ایک رعب و دبدبہ ہے، اب ہم اس کو گھٹانے کی کوشش کریں گے. اب ہم کوئی نیا طریقہ جو ہے وہ اختیار کریں گے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف جانے کے بجائے جو ہے وہ ہماری طرف آ جائیں. لیکن بہرحال بات یہی ہے کہ جب بھی جس زمانے میں بھی لوگوں کو موقع ملا، چاہے امام حسین السلام کربلا پہنچ چکے ہیں، بصرہ والوں کو موقع ملا جن میں سے وہ پہنچ گئے، جناب حور کو ایک رات کی مہلت ملی وہ آ گئے، تو بات جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ جس کو جب جب موقع ملا ہے وہ قلبی طور پر جائے وہ دامن اہل بیت سے وابستہ ہوا اور اپنی جبین نیاز کو ان کی دہلیز پر جھکایا ہے۔ تو اب جو میں صرف مصائب کی طرف آنے کے لیے میں تمہید کے طور پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب واضح طور پہ مامون نے امام علیہ السلام کو پیشکش کی کہ دیکھیں اب یہ خلافت جو ہے وہ آپ کا حق ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، اس خلافت کو آپ لے لیجئے، تو اب عیون اخبار الرضا جو ہماری کتاب ہے دوسری جلد صفحہ نمبر 138 اور روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 223 دونوں کتابوں میں ہے کہ امام علیہ السلام نے مامون سے یہ کہا۔ آپ جواب دیکھیے اور پھر آپ دیکھیں کہ جواب کا ریئیکشن کیا ہوا ہوگا۔ جواب کا ریئیکشن مامون کی طرف سے انتہائی سخت تھا اور یہ وہی ریئیکشن تھا جس کے نتیجے میں امام کو زہر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا امام علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا۔ امام نے فرمایا ان کانت ھذہ الخلافۃ لک، اگر یہ خلافت جو تو مجھے دینا چاہ رہا ہے اگر یہ خلافت تیری ہے، یہ خلافت تیری ہے، واللہ جعلہا لکا، اور اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کو تیرا مقدر قرار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے خلیفہ بنایا ہے۔ اگر واقعا ایسا ہے، یہ تیری خلافت اگر ایسی ہی ہے، فلا یجوز ان تخلع لباسا البسک اللہ، تو پھر تو تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جس خلافت کا لباس اللہ تعالیٰ نے تجھے پہنایا ہے وہ مجھے دے دے۔ وَتَجْعَلَهُ لِغَيْرِكَ، اور اس لباس خلافت کو تو کسی اور کے حوالے کر دے۔ وَإِن كَانَتِ الْخِلَافَةُ لَيْسَتْ لَكَ، اور اگر یہ خلافت تیرے لیے نہیں ہے، اگر یہ خلافت تیرے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ نے تجھے خلیفہ نہیں بنایا، یعنی امام علیہ السلام کا زور اس بات پر ہے کہ یاد رکھ یہ خلافت ہمیشہ نبوت و رسالت کی طرح ہمیشہ من جانب اللہ ہوتی ہے، جس طرح اللہ کو حق ہے کہ اپنے بندوں کی حمایت، ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول کا انتخاب کرے، تو اس نبی اور رسول کے وصی اور جانشین کا انتخاب بعنوان خلیفہ یہ بھی اللہ کا حق ہے، یہ بھی اللہ کا امر ہے اور اللہ کا کام ہے۔ لہذا وَإِن كَانَتِ الْخِلَافَةُ لَيْسَتْ لَكَ، اگر یہ خلافت تیرے لیے نہیں ہے، اللہ نے تجھے نہیں دی ہے، فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَن تَجْعَلَ لِي مَا لَيْسَ لَكَ، تو پھر اس حوالے سے بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ جو چیز تیری نہیں ہے وہ میرے حوالے کریں۔ مل کر ایک صلوات بھیج دیجئے گا، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بس مومن کرام، میں مصائب کی طرف آنے سے پہلے زیارت جامع کبیرہ کا تبرک کے طور پہ یہ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زیارت جامع کبیرہ جو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی، بطور خاص امام علی نقی علیہ السلام سے، خلقکم اللہ انوارا، اے محمد اور آل محمد آپ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے نور کی شکل و صورت میں خلق کیا، فجعلکم بعرشہ محدقین، اور نور کی شکل و صورت میں خلق کر کے اپنے عرش کے زیر سایہ آپ کو رکھا، حتی من علینا بکم، یہاں تک کہ اللہ نے آپ محمد اور آل محمد کو اس زمین پر ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر منت کی اور ہم پر احسان کیا، وجعل صلاتنا علیکم، اور ہم جو آپ پر درود بھیجتے ہیں اس درود کو، وما خصنا به من ولایتکم، اور اللہ نے آپ کی ولایت سے جو ہمیں مخصوص کیا ہے، تو آپ پر بھیجے جانا والا درود اور آپ کی ولایت طیبا لخلقنا، یہ دونوں چیزیں ہماری خلقت اور ہماری پیدائش کو پاک و پاکیزہ بناتی ہیں. وَطَحَارَةً لِأَنفُسِنَا، یہ درود اور ولایت ہمارے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرتی ہے، پاک کر دیتی ہے. وَتَزْكِيَةً لَنَا، اور ہمیں اندر سے جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کا تزکیہ کرتی ہیں. وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، اور یہ درود اور ولایت ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار پاتی ہے. لہذا مومن کرام، عظمت اہل بیت حقیقت یہ ہے کہ اس کا شمار ممکن ہی نہیں ہے. معصومین علیہ السلام سے جو روایتیں ہیں، وہ ان آیات اور احادیث و روایات میں جو ہم مقام اہل بیت کو پڑھتے سنتے اور سمجھتے ہیں، وہ یہی ہے حقیقت کہ اللہ کی حقیقی معرفت حاصل نہیں کی مگر رسول اور آل رسول نے، نبی کی حقیقی معرفت حاصل نہیں کی مگر نبی کے اصل معرفت کو جو پہچانا ہے وہ خود اللہ نے، جس نے ان کو نبی بنایا وہی جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی شان اور عظمت کیا ہے، یا اہل بیت پہچانتے ہیں. اور اسی طرح اہل بیت کی صحیح اور حقیقی معرفت یا اللہ کو ہے جس نے انہیں یہ فضائل عطا کیے ہیں، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لہذا روایات بتاتی ہیں کہ مامون نے، ملعون نے ایک سے زیادہ مرتبہ امام علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی. بالآخر جب اللہ کے اذن سے وہ وقت آیا تو آخری مرتبہ اس نے خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے زہر سے، اپنے ہاتھوں سے زہر دیا، کہ روایت بتاتی ہے کہ اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس زہر کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اچھی طرح مل لو، اور چند دن پہلے اس کو حکم دیا کہ ان ناخنوں کو اس ہفتے مت کاٹنا. یعنی آپ دیکھیں کہ جو حضرات ناخن کو کاٹتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ناخن کو بڑھانے والی سیرت بھی بالکل اسی طرح ہے جو امام علی کا قاتل جو ہے وہ الٹا لیٹا کرتا تھا، پیٹ کے بل لیٹا کرتا تھا. تو بہرحال جب اس کے ناخن بڑے ہو گئے اور زہر جو ہے وہ ان ناخنوں میں جانے کے قابل ہوا، تو اس نے ایسے ہی کیا مامون نے، اور پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو طلب کیا، اور امام علیہ السلام نے اس دفعہ ابا سلط حروی سے کہا کہ اے ابا سلط، اب جب میں دربار سے باہر آؤں تو اب اگر میرے سر پر دوش ہو، میرے سر پر اگر دوش ہو ابا ہو، تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دیا جا چکا ہے، میرا وقت آخر آ چکا ہے. امام علیہ السلام کو اس ملعون نے انگور کی شربت میں زہر دیا، اور امام علیہ السلام نے جو پہلا گھونٹ پیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس ظرف کو رکھ دیا. مامون کہتا ہے کہ آپ مزید پئیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرا جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے. لہذا امام علیہ السلام کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے جب آپ دربار سے نکلے ہیں. ابا سلط حروی کہتے ہیں کہ جب میں نے امام علیہ السلام کے چہرے انور پہ طرف نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ امام کے چہرے سے تکلیف اور کرب کے آثار ظاہر ہیں. بس امام علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے ہیں اور فرمایا کہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، اور ابا سلط کسی کو اندر نہ آنے دینا. مگر ابا سلط کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے گفتگو کی آواز آنے لگی. ہاں، امام رضا علیہ السلام جو غریب ہیں، تنہا ہیں، صرف غریب ہی نہیں بلکہ غریب الغربا ہیں. آپ کا بیٹا جو آپ کے بعد امام وقت ہے، کہ اس امام وقت ہی نے اس وقت کے امام کو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے، اور آپ کو دفن بھی کرنا ہے. لہذا امام تقی علیہ السلام جو انتہائی کمسنی کی عالم ہے، باپ کی اس مظلومانہ اور شہادت اور اس غریبانہ شہادت کے گواہ ہیں کہ کس طرح اپنے بابا کو اس طرح زہر کے عرصر سے تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بہرحال امام کو غسل بھی دیا اور کفن بھی دیا. میں کہوں گا کہ یا امام تقی، آپ کو تو یہ توفیق حاصل ہو گئی کہ آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، بابا کی تدفین بھی شریک ہوئے، مگر جو آپ کے بابا سے بھی جو زیادہ غریب ہے، ذرا کربلا آئیے ایک مرتبہ دیکھیے کہ کس طرح تین دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں بے جرم و خطا شمر ملعون اپنے کند خنجر سے پشت گردن سے کس طرح امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتا ہے کہ صدائے غربت حسین ابن علی نے عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیا. وا محمدا، وا علیا، وا عباسا کی آوازیں بلند ہوئی. ادھر سر اقدس نے اطہر سے جدا ہوا، نوکے نیزے پر بلند ہوا، اور دس گھڑ سواروں نے فرزند رسول حسین ابن علی کے اس جسم کو کہ جس پر سر نہیں ہے گھوڑوں کے سمو تلے اس طرح پامال کیا کہ سینے کی پسلیاں پشت مبارک چور چور ہو کر رہ گئی. مگر علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ، میں ایک مرتبہ مخاطب ہوگا، جناب حضرت معصوم قوم سلام اللہ علیہ سے کہ یا معصوم قوم، بھائی کی غربت اور بھائی کی دوری برداشت نہ کر سکی تھی، بھائی سے ملاقات کے لیے آپ مدینے سے مرو جا رہی تھی، مگر قضاء الہی نے آپ کو بیمار کر دیا. اے خار مصر رضا، ذرا زینب کبریٰ ہمشیرہ حسین ابن علی کو آپ دیکھتی کربلا کے میدان میں کہ کس طرح تلے اور ٹیڑے پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. اور جب لاشا بھائی کا کربلا کے میدان میں اس طرح پڑا ہوا دیکھا، سواری سے گرایا، دونوں ہاتھوں پر بھائی کا لاشا اٹھایا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا تقبل منا هذا القربان، اے ہمارے رب اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسمك اللهم يا الله 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 يا الله. پروردگار محمد اور آل محمد علیہ السلام، شہداء کربلا، سیران کربلا علیہ السلام، خصوصاً امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ، اس مجلس اعضا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس مجلس اعضا میں اور اسے سننے اور دیکھنے والے جتنے بھی مومن مومنات ہیں، حاضرین ہیں، اور اس مجلس کا اہتمام کرنے والے مولانا سمیع جتنے بھی، پروردگار سب ہی کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. سب ہی کی جانب سے اس ذکر کو، ان آنسوؤں کو، اس گریہ و بکا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور مولا حسین کا واسطہ، نانا رسول اللہ کا واسطہ، جناب سید کونین کا واسطہ، پروردگار جن کی دعائیں ہم ہیں، کہ ان کے صدقے میں اس مجلس اعضا کو قبول فرما، اور پروردگار اس مجلس اعضا کا ثواب جملہ تمام مرحوم مومن و مومنات، شہداء، علماء مجتہدین کرام اور حاضرین کے مرحومین، خصوصاً مرحوم ابرار الحسن ابن ریاض الحسن، ان تمام کی ارواح تک پہنچا دیں، اور پروردگار ان تمام مرحومین کے درجات کو مزید بلند فرما، مملکت خداداد پاکستان اور عالم اسلام کو استحکام عطا فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ پروردگار، عالم تشیع کا مرکز جمہوری اسلامی ایران اور ہمارے ایمان و عقیدے کا مرکز جمہوری اسلامی عراق، پروردگار ان تمام کی حفاظت فرما اور ان کے دشمنوں کو ان کے ہر گزن سے محفوظ فرما۔ ہمارے تمام مجتہدین، خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی اور ولی فقی رہبر مسلمین جہان، اس سید بزرگوار آیت اللہ العظمیٰ آقا خامنائی، آقا حسن نصر اللہ اور جتنے بھی ہمارے شیعہ قائدین ہیں دنیا بھر میں پاکستان سمیت، پروردگار ان سب کی حفاظت فرما اور ان سب کو اپنے اپنے عظیم مقاصد میں کامیاب و کامران فرما۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک کو ہم سے راضی و شاد فرما اور ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک مرتبہ پھر میں زحمت دوں گا، سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب جتنے بھی مرحوم مومن مومنات ہیں، جو مومنین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہاں موجود ہیں، اور مولانا کی مرحومی